على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد المبارك وسلم بہت ہی احترام عزت اکرام کے لائق بزرگو عزیز دوستو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قسم ہے انجیر کی قسم ہے زیتون کی اور قسم ہے اس بلد امین کی بے شک انسان کو ہم نے بہترین صلاحیتوں کے ساتھ بہترین ڈھانچے کے ساتھ پیدا فرمایا ہے. تو گزشتہ دو جماعت سے ایک اہم موضوع کا مذاکرہ ہو رہا ہے کہ دنیا میں ہمارا جو اصلی کام ہے اہم ترین کام ہے وہ ہے اپنی اپنی شخصیت کو بنانا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نمایاں پہلو یہ ہے کہ آپ جو ہے صحابہ کو بہترین انسان بناتے رہے کامل انسان بناتے رہے. دنیا میں بھی کسی بھی قوم کے عروج بلندی اور طاقت حاصل کرنے کے لیے اس قوم کے عام افراد کا کیریکٹر اچھا بننا اصل طاقت ہے اور آخرت میں جنت ہے ہی اخلاق والوں کے لیے کردار والوں کے لیے. تو دین اسلام کا جو خاص موضوع ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو خاص رنگ ہے وہ ہے شخصیات پیدا کرنا اچھی شخصیات پیدا کرنا. تو گزشتہ یہ موضوع آیا کہ اس وقت بھی جو ہے دنیا میں بڑے بڑے کاروباروں کو چلانے کے لیے بڑے بڑے اداروں کو چلانے کے لیے شخصیت بنانے کی لوگوں کو بڑی فکر ہے کہ ایسی شخصیات تعمیر ہوں کہ وہ بڑے بڑے مجموعوں کو لے کے چل سکیں قابل لوگوں کو لے کے چل سکیں الگ الگ مزاج والوں کو لے کے چل سکیں. تو اس کے لیے کون سی صلاحیتیں چاہیے؟ تو مینجمنٹ اس زمانے کا ایک خاص موضوع ہے بہت بڑا موضوع ہے اور اس سے دنیا میں زبردست ترقی ہوئی ہے مینجمنٹ کو مرتب کرنے کی وجہ سے. بڑے بڑے ادارے دنیا میں وجود میں آئے ایک ایک ادارے میں ہزاروں ملازمین ہیں. تو مینجمنٹ کے علم کو بڑی ہی اہمیت اور عظمت کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے اس پر ریسرچ ہوتا ہے. تو آج کے دور کے مسلمان کا ایک کام یہ ہے کہ دنیا جس جس پہلو سے تحقیق کر رہی ہے نئے نئے علمی نکات سامنے آ رہے ہیں اس رخ سے دین اسلام پر غور کرے. یہ آج کل کے پڑھے لکھے لوگوں کا کام ہے تو پھر ان کو نظر آئے گا کہ دین اسلام میں کیسے ہیرے چھپے ہوئے ہیں پھر اس کو اپنی زندگی میں استعمال کرے انسانیت کے سامنے پیش کرے. آج دنیا کے سامنے یا خود مسلمانوں کے سامنے دین کو پیش کرنے کا ضروری انداز یہ ہے کہ آج جو مختلف فیلڈز میں ریسرچ ہو رہا ہے خاص طور پر انسان کے اوپر جو ریسرچ ہو رہا ہے اس سے استفادہ کیا جائے اس کو سامنے رکھ کر جب قرآن و حدیث پہ غور کیا جائے گا تو آج ہم قرآن سے کیا استفادہ کر سکتے ہیں آج کی زندگی میں وہ کھل کے آئے گا. اب ہم لوگ ایسا تذکرہ کرتے ہیں قرآن اور حدیث کا جیسے وہ گئے ہوئے زمانے کی چیز ہے جبکہ وہ ہر زمانے کے لیے تازہ ہے. قرآن اور حدیث اب قیامت تک کے لیے رہبری ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو جیسا جیسا دنیا کے اندر مسائل آئیں گے جیسا جیسا کلچر بنے گا جیسے جیسا بزنس ترقی کرے گا ادارے ترقی کریں گے لوگوں کی زندگی کا سیٹ اپ بدلے گا بدلے ہوئے سیٹ اپ میں اسلام کی رہنمائی کیا ہے آپ اس بدلے ہوئے سیٹ اپ کے حساب سے غور کریں گے تو آپ کو تازہ تازہ رہنمائی ملے گی. اب پرانے زمانے کی چیز نقل کریں گے وہ دور نہیں رہا وہ ماحول نہیں رہا تو پھر آج کے انسان کو یہ نہیں لگے گا کہ آج کا دین ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے جو عصری علوم حاصل کر رہے ہیں وہ علماء کرام سے ٹچ میں رہیں اور علم دین تھوڑا گہرائی سے حاصل کر کے وہ نئی نئی تحقیقات کو استعمال کر کے دین کی تازہ تشریح لوگوں کے سامنے پیش کرے، تازہ رہنمائی. چنانچہ ہمارے حضرت کا بھی یہی ذوق ہے، تو حضرت نے ایک بیان دیا کہ مینجمنٹ کے جو اصول مسلمہ طور پر ساری دنیا میں پہلی مرتبہ مرتب کیے گئے 11 اصول، ان کو لے کے دیکھیں کہ حضور نے صحابہ میں یہ صفات کیسے پیدا کی. آج جن کو دنیا سمجھ رہی کہ بہت بڑا ہمارا ریسرچ ہے، لاکھوں لوگوں پہ ہم نے تجربات کر کے ان کی زندگیوں کو غور کر کے کتنے سے انٹرویوز لے کے ہم نے جو اصول بنائے اس کو ایک بڑی دریافت کے طور پر لوگ پیش کرتے ہیں. اب دیکھیں حضور نے صحابہ کو ان اصولوں کے مطابق کیسے تیار کیا تھا. چنانچہ گزشتہ جمعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کیس اسٹڈی، آج کل کا ایک طریقہ کیا ہے کالجز میں یونیورسٹیز میں کہ جو بھی آپ تھیوری پیش کرنا چاہ رہے ہیں اس کی ایک عملی نمونہ پیش کرو، پریکٹیکل عملی نمونہ، اس کو کہتے ہیں کیس اسٹڈی. تو انتظامی شخصیت جو حضور نے تیار کی صحابہ میں، انتظامی صلاحیت والے، تو اس کا ایک نمونہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ. تو آج جن اصولوں کو سائنسی اصول سمجھا جاتا ہے تجربے کے، کس طرح اسی زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے برتا ہے وہ بات چل رہی تھی. تو 7 اصولوں کا بیان ہوا تھا گزشتہ جمعہ میں، اور ایک اصول وہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ جو انتظامی شخصیت ہے یا قائدانہ صلاحیت والا جو ہے جس کو لے کے چلنا ہے اداروں کو اور عوام کو، اس کے اندر ایک صفت ہونی چاہیے ٹرین ایز اے ٹیم، کہ وہ کام کرنے والی ٹیم پیدا کرے. اب ہر کام میں ہی کروں گا کتنا کام کرے گا آدمی. اگر کام پھیلانا ہے، کام بڑا کرنا ہے تو ٹیم بنانے کی طبیعت ہونا چاہیے، تربیت کرے آدمی، تربیت کا مزاج رکھے، ٹیم بنائے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خاص ذوق تھا یہ کہ دیکھتے رہتے تھے لوگوں میں کس کو کس لائن کی تربیت دوں، کس کو کس لائن کی تربیت دوں، چن چن کے مختلف محاذوں پہ مختلف کاموں میں صحابہ کو بھیجتے تھے، اس سے جو ہے کام والے پیدا ہوتے رہتے تھے. اتنا بڑا نظام جو پوری دنیا کا نظام ایک دم ہاتھ میں آ گیا تھا، دو بڑی بڑی عالمی سلطنتیں صحابہ کے ہاتھ میں آ گئی تھیں، اتنا بڑا انتظام کرنا معمولی بچوں کا کھیل نہیں تھا. وہ پورا انتظام خود حضور کے شاگردوں ہی کو لے کے کر رہے تھے. تو وہ دیکھتے رہتے تھے حضرت عمر کے کس طرح صلاحیتوں کو مانجا جائے، ڈیولپ کیا جائے. چنانچہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک اچھے خوبصورت بڑے مکان میں بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حضور کے بڑے بڑے صحابہ. تو اس میں گفتگو چلی کہ تمہاری سب سے بڑی تمنا کیا ہے، تمہاری سب سے بڑی تمنا کیا ہے، ایسی بات نکلی. تو مختلف صحابہ نے اپنی اپنی تمنا بیان کی. تو ایک صحابی نے کہا میرا جی یہ چاہتا ہے کہ بڑا مکان تھا، یہ پورا مکان مال سے بھرا ہوا رہے اور یہ پورا مال میں صدقہ کر دوں، یہ میری تمنا ہے. اور ایک صحابی نے کہا کہ اتنا یہاں اتنا خوبصورت بہترین یہ مکان ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی مجھے ایسا ہی مکان ملے، یہ تو دنیا کا ہے، جنت میں ملے. بہرحال مختلف صحابہ تھے، مختلف اپنی اپنی تمنائیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی باری آئی تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میری یہ تمنا ہے کہ اتنا بڑا مکان حذیفہ جیسے لوگوں سے بھرا ہوا رہے. اب حضرت حذیفہ بہت ہی ان پر بہت اعتماد تھا حضرت عمر کو. حضرت حذیفہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انٹیلیجنس کے ذمہ دار تھے، آفیسر تھے، مطلب کتنے قابل تھے تو حضور نے ان کو اتنے راز کی باتیں بتائی، بہت قابل تھے وہ. تو کہتے ہیں کہ میری تو یہ خواہش ہے کہ یہ پورا مکان حذیفہ جیسی پرسنالٹی سے بھرا ہوا ہو، ایسے لوگوں سے، اور پھر میں ایک ایک کو ایک ایک علاقے میں دنیا بھر میں مختلف کاموں پہ بھیجوں. ان کی تمنا کیا تھی عمر کی؟ اشخاص بنانا، ٹیم بنانا، کام والے تیار کرنا، میری یہ تمنا ہے، افراد مجھے ملے اور سب کو میں کاموں پہ لگا لگا کے کام والا بناؤں، یہ ان کی تمنا ہے. حیات الصحابہ میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. اور ایک مینجمنٹ کا اصول جو عالمی سطح پر طے کیا گیا ہے یوز فار کیپبلٹی آف آرگنائزیشن، کہ قوانین کا نفاذ ہو، اچھا انتظام کرنے والا کون ہے، اچھا ناظم کون ہے کہ جو قوانین بنائے جا رہے ہیں یا بنے ہیں ان کو وہ لاگو کرے، اس میں وہ ڈھیلا پن نہ دکھائے، وہ سختی کے ساتھ قوانین کو لاگو کرے، تو وہ ہے منتظم، ورنہ نظم پورا خراب ہو جائے گا. تو یہ حضرت عمر کی خاص صفت تھی کہ قوانین کے بارے میں بڑی سختی تھی، نرمی نہیں. بڑے بڑے صحابہ کو عہدے سے ہٹا دیا، کام سے ہٹا دیا، جن کو لاکھوں لوگ چاہتے تھے لیکن اصول کے خلاف کوئی کام ہوا تو ہٹا دیتے تھے. تو قوانین جو بنائے جائیں ان کو نافذ کرنا، اس میں کمزوری نہ دکھانا، یہ منتظم کی خاص صلاحیت ہے، صفت ہے. اگر منتظم ہی جو ہے اگر ڈھیلا کر دے گا نظام کو تو پھر پورا کام بگڑ جائے گا. تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خاص صفت تھی. اور ایک اصول لکھا ہے، بی ٹیکنیکلی پروفیشنٹ، کہ جو منتظم ہو وہ عہدے کی لیاقت بھی اس کے اندر ہو، جس لائن کا عہدہ ہے اس لائن کی ٹیکنیکل صلاحیت بھی ہو تو وہ صحیح منتظم ہے. جس فیلڈ کے ہم، اس فیلڈ کی الف بھی نہیں معلوم ہے، اس فیلڈ کی مہارت نہیں ہے، تو پھر وہ صحیح انتظام نہیں کر پائے گا. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے اندر یہ سب صلاحیتیں پیدا کی. تھے تو ایسے دور کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عربوں میں کچھ نہیں تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں جب اتنا بڑا انتظام آ گیا تو قابلیت، انتظام کی زبردست قابلیت انہوں نے دکھائی. بڑے بڑے ڈیم بنوائے، جبکہ یہ سب ذوق کی چیز نہیں تھی پہلے، بڑے بڑے ڈیم بنوائے، محکمہ پولیس باضابطہ قائم کیا اصولوں کے ساتھ، ایسی فوجوں کے لیے چھاونیاں بنائی، بڑی بڑی چھاونیاں تیار کی، ورنہ اس سے پہلے فوج ہی باضابطہ نہیں تھی، موقع پہ لوگ جمع ہو جاتے تھے، تو باضابطہ فوج بنائی، اس کی بڑی بڑی چھاونیاں بنائی، اور پورے ملک میں انصاف کی فضا قائم فرمائی، عدلیہ کو بہت مضبوط کیا. حال یہ ہو گیا تھا نظم و ضبط کا، لا اینڈ آرڈر کا، کہ ایک عورت ان کے زمانے میں یمن سے چلی، جو عرب کا بالکل کونا، ہندوستان کی طرف لگتا ہے، ادھر ہندوستان کے بالکل اپوزٹ میں آتا ہے، گجرات کے اپوزٹ میں یمن، وہاں سے ایک عورت چلی، جوان عورت زیورات کے ساتھ، اور پورا ملک، پوری حدود پار کر کے دوسرے علاقے کو پہنچی، ایک دم ریاست کے، ملک کے آخری کونے تک. تو حضرت عمر کو معلوم ہے، پوچھا رہے ایک خطرناک سفر کیسے کیا، کیونکہ اسلام کے آنے سے پہلے تو حال یہ تھا کہ ایک محلے سے نکل کے عورت دوسرے محلے جانے کی گارنٹی نہیں تھی. لوٹ مار عربوں کا مسلسل پیشہ تھا، وہ اس پہ فخر کرتے تھے، عام ماحول تھا، لیکن ایسا کنٹرول کیا انہوں نے کہ عورت بالکل سکون سے ملک کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک تنہا اس نے سفر کیا. جنگلوں میں سفر کرنا پڑتا تھا، پہلے قافلوں کے بغیر لوگ سفر بھی نہیں کرتے تھے ویسے بھی، لیکن اکیلی عورت نے سفر کیا. تو اس سے پوچھا گیا کہ تم نے کیسے سفر کیا اور کیسا پایا ملک کو، تم کو اپنی جان کا خطرہ نہیں ہوا کیا، تم کو اپنی جوانی کا، آبرو کا تم کو خطرہ نہیں ہوا، کیسے تم نے اتنا بڑا سفر کیا اور زیورات سے لدی پھدی؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں تو پورے ملک میں جو سفر کر کے آئی ہوں، مجھے تو ایسا لگا کہ یہ پورے ملک میں ایک ہی ماں کی اولاد رہتی ہے، مجھے ہر جگہ ایسا عزت ملی، وقار ملا، میری ایسی حفاظت ہوئی کہ مجھے تو لگا ہی نہیں کہ کوئی لٹیرا ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں، مجھے ایسا لگا کہ ایک ہی ماں کی اولاد پورے ملک میں اس کونے سے اس کونے تک بسی ہوئی. اتنا طبیعتوں میں انصاف آ گیا، تحفظ آ گیا. یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ. اور ایک گیارہواں اصول جو لوگوں نے بنایا ہے کہ سیک ریسپانسبلٹی اینڈ ٹیک ریسپانسبلٹی فار یور اکاؤنٹ، کہ صحیح منتظم وہ ہے جو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے، جو ذمہ داریوں کے تقاضوں کو سمجھے، اور پھر ہر کام کا ذمہ اپنے آپ کو، ذمہ دار اپنے کو بنائے، میں ہوں ذمہ دار، اس نے نہیں کیا، اس نے نہیں کیا، اس نے نہیں کیا، نہیں، میری ذمہ داری تھی، ٹیم سے کام لینا میرا کام تھا، دوسروں پہ معاملہ ڈھکیلنا نہیں بلکہ خود کو ذمہ دار محسوس کرنا اور ذمہ دار بنانا اپنے آپ کو، ہر معاملے کی ذمہ داری اپنے سر پہ لینا. اب ایسا مزاج نہیں ہے تو آپ کا گھر نہیں چلے گا، آپ گھر کے منتظم ہیں، ہر چیز کی ذمہ داری نہیں لے رہے، محسوس نہیں کر، گھر میں فیل، کاروبار میں ذمہ داری نہیں لے رہے، کاروبار میں فیل، کسی ادارے کے آپ ذمہ دار ہیں، یہ ذمہ دار، یہ مزاج نہیں ہے تو وہ ادارہ فیل. آدمی اپنی ذمہ داریوں کو گہرائی سے سمجھے اور ہر معاملے کا ذمہ دار خود کو سمجھے. اب یہ رنگ جو ہے صحابہ کے اندر پورا ملے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے منبر پہ کھڑے ہو کے بعض وقت رو دیا انہوں نے، چیختے ہوئے کہ عمر کل قیامت میں تو اللہ کو کیا جواب دے گا اگر اللہ پوچھیں کہ دجلہ کے کنارے پر بارش کے موسم میں نالا پار کرنے کا انتظام نہیں تھا، کتے کا بچہ مر گیا، اللہ تجھے پوچھیں گے تو تو کیا جواب دے گا؟ دیکھ چیخ کے رونے لگے. یعنی مدینے میں آپ ہے اور دجلہ کی طرح عراق میں ہے. کسی بیان میں فرات کا نام لیا کہ پانی کا اگر تم نے انتظام نہیں کیا، بارش کے پانی کا، کہ صحیح انداز میں پانی چلا جائے، اور تمہاری بد انتظامی کی وجہ سے کتے کا بچہ مر گیا، تو بھی تم کو اللہ کو حساب دینا ہے. اور اتنا احساس ہے کہ منبر پہ کھڑے کے بول رہے اور رو رہے. اس زمانے میں نہ فون موجود تھے، نہ تو گاڑیاں موجود تھیں، کوئی سہولتیں نہیں تھی، پھر بھی اتنا ذمہ داری محسوس کرنا کہ کتے کا بچہ بھی مر رہا ہے تو کیوں مر رہا ہے، کیوں اس کو راستہ کیوں نہیں ملا اس کو. یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور یہ ہے اسلام کا مزاج، یہ ہے صحابہ کرام کی بنائی ہوئی شخصیتیں. آج کتنے لوگ دینداری کس کو سمجھتے ہیں؟ سب بھول جانا، اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں، طبیعت میں ڈسپلن نہیں، طبیعت میں انتظام نہیں، نظم و ضبط نہیں، سلیقہ نہیں، چوکنا رہنا نہیں، بس یوں ہی کھوئے کھوئے رہنا، ہم سمجھتے اس کو دینداری. حضور نے جن صحابہ کو تیار کیا ان کے اندر احساس ذمہ داری ایسا ہے، تب وہ جس فیلڈ میں گئے اللہ نے ان کو کامیاب کیا. یوں کرامتی طور پہ نہیں کیا، اگر کرامتی طور پہ کرتے تو قیامت تک کے لیے نمونہ نہیں رہتا تھا وہ دور، ہر زمانے میں پھر کرامت کی ضرورت رہتی تھی. اصولی طور پہ ہوا، جو بھی کام ہوا، تعلیم سے ہوا، تربیت سے ہوا، شخصیات کو بنانے سے، شخصیات کے استعمال سے ہوا. حضور جو فرماتے تھے کہ العلم صلاحی، میرا ہتھیار علم ہے، جو کچھ ہوا نالج سے ہوا، تحقیق سے ہوا، پورے اصولوں کے استعمال سے ہوا. تو ایسا ان کو احساس تھا اپنی ذمہ داریوں کا، اپنے بارے میں مطمئن نہیں رہتے تھے، اپنے بارے میں ہمیشہ جانچتے رہتے تھے کہ میرے کام میں خامی تو نہیں ہے. اتنا اپنے اوپر صبح رہتا تھا کہ حضرت حذیفہ سے جا کے پوچھتے تھے، حضور نے آپ کو منافقوں کا نام بتایا ہے، کہیں منافقوں میں عمر کا نام تو نہیں ہے؟ پوچھتے تھے. ساری دنیا میں اسلام پھیل رہا ہے، ایسا زبردست نظم و ضبط ہے، ایسا ان کی زندگی میں تقویٰ ہے، مگر اپنے کو جانچنے کا ایسا مزاج تھا، ذمہ داریاں محسوس کرنے کا ایسا مزاج تھا کہ ان کو شک ہوتا تھا کہیں منافق تو نہیں ہوں میں. اور جب انتقال کا وقت آیا، زخمی کر دیا گیا تھا، پیٹ میں بڑا زخم تھا آر پار، موت کبھی بھی کسی وقت بھی آ سکتی تھی، تو لوگوں سے کہا کہ میں جیسے ہی میری جان نکلے فوراً مجھے دفن کر دو. بار بار بولنے لگے تو بیٹے کو جو ہے تاجو، ابو آپ جلدی کیوں کر رہے ہیں، ہم تو کر ہی دیں گے تکفین. نہیں، بولے کہ اگر میں ٹھیک ہوں تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر اللہ کی نظر میں میں ٹھیک نہیں ہوں، میری ذمہ داریاں میں صحیح پورا ہی نہیں کر سکا، تو جتنا جلدی میرا بوجھ تم زمین میں دفن کر دو اتنا اچھا ہے، میرا بوجھ اپنے سر پہ مت رکھو. میں سب کچھ کر کے بھی اتنا احساس ہے کہ جلدی مجھے دفن کر دو. تو آج دنیا جو ہے یاد کرتی ہے، جو مشہور کتاب ہے دنیا کے 100 بڑے، اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی اہتمام سے ذکر کیا گیا کہ انہوں نے کس طرح سے لیڈرشپ کی مثال قائم کی، کس طرح سے قوم کو لے کر چلتے ہیں، سوسائٹی کو لے کر چلتے ہیں، کس طرح اجتماعی معاملات کو لے کر چلتے ہیں، کس طرح ڈسپلن کو قائم کیا جاتا ہے، اس میں ان کو مثال کے طور پہ پیش کیا گیا. یہ سب کہاں سے ہوا؟ حضور پاک کی تعلیمات سے ہوا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود بولتے ہیں نا کہ ایک وقت تھا مجھے اونٹ چرانے نہیں آتا تھا، میرا باپ مجھے ڈانٹتا تھا تجھے اونٹ چرانے نہیں آتا، اونٹوں کو لے جاتا ہے ایسے بھوکے واپس لے کے آتا ہے. جوانی میں ایسا تھا، نوجوانی میں، لیکن حضور کی صحبت سے، حضور کی تعلیمات سے امیر المومنین بن گئے، اپنے زمانے کے ایک بہت بڑے حاکم بن گئے، زبردست منتظم بن گئے. اسلام ایسی شخصیات کو پیدا کرنے کا نام ہے. یہ ایک ہی مثال نہیں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دس گاہ ہے صفہ میں بیٹھ کے جو حضور نے انسانوں کو ڈیولپ کیا ہے، ہر لائن سے صلاحیتوں کو نکھارا ہے. اب آج کل عام طور پہ کالجز میں، یونیورسٹیز میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی شعبے کا کام ہوتا ہے، ایک ہی فن میں ایکسپرٹ بنایا جاتا ہے. کامرس کے کالجز ہیں تو اس میں بزنس ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، اکاؤنٹنسی ہے اور اکنامیکل افیئر، اس کے ہی ماہرین بنیں گے، دوسری لائن کے وہ شعبے اس وہاں کام نہیں ہوگا. اتنا بڑا ادارہ ہوتا ہے، اتنے بڑے انتظام ہوتے ہیں، اتنے بڑے فیکلٹیز ہوتے ہیں، مگر ایک ہی لائن کے لوگ تیار ہو. ڈاکٹر بننا ہے تو پھر میڈیکل کالجز کا رخ کرنا پڑے گا، وہیں یہ چیز ملے گی. اور انجینئرنگ ہے تو اس کے پھر الگ ادارے ہیں شعبے، ایرونوٹیکل انجینئرنگ، آرمی میکانیکل انجینئرنگ، اس ہر ایک کے الگ ادارے ہیں، وہ خاص فیلڈ میں ہی افراد کو تیار کرتے ہیں، ایکسپرٹ جو بناتے ہیں ایک ہی شعبے میں. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ کیسی ہے؟ قربان جائیے کہ آپ کی ذات بابرکت کا ایسا فیض تھا اور ایسی تعلیم اور تربیت کے جواہر آپ نے بکھیرے ہیں صفہ کے اس چھوٹے سے چبوترے میں، کہ جو بھی شاگرد آپ کا سامنے آیا وہ انسان کامل بنا، ہر لائن کی صلاحیت والے اس کے اندر پیدا ہوئے. تو اللہ تعالیٰ کو بھی بتانا تھا صحابہ کی شکل میں کہ تم لوگ اعتراض کرتے تھے نا، انسان کیا بن سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے، دیکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درسگاہ میں کیسے کیسے نکل رہے. فرشتوں کو دکھانا تھا کہ بشر ایسے بھی ہوتے ہیں، ایسے ایسے افراد جو ہے حضور کی درسگاہ سے نکلے، ہر لائن کے ایکسپرٹ. اور پھر آپ کا جو فیضان ملا ہر طبقے کو ملا. آپ کی درسگاہ کا ہم اگر نظارہ کریں گے تو دیکھیں گے کہ ہر طبقے کے لوگ آئے اور سب کو آپ سے فائدہ ملا. دوسرے مذاہب کے بڑے بڑے علماء آئے، اسلام میں داخل ہوئے، ان کو بھی حضور کے پاس آگے کا علم ملا، ان کو بھی سیکھنے کو بہت کچھ ملا، حالانکہ پہلے سے وہ اپنی فیلڈ کے مشہور عالم تھے، ماہر تھے. جیسے یہود میں سے عبداللہ بن سلام، جو یہود کے بہت بڑے عالم تھے، وہ بھی حضور کے شاگرد بنے اور حضور کے پاس آ کے ان کو نکھار ملا. عیسائیوں کے پیشوا تھے حضرت عدی بن حاتم، وہ بھی آ کے حضور کی درسگاہ میں شاگرد بنے. قبیلے طے کے پادری تھے تمیم داری، وہ بھی حضور کے شاگرد بنے. مجوسیوں کے ماہر تھے، وہ آگ جلانے کے ان کے مذاہب کے ماہر تھے حضرت سلمان فارسی، وہ بھی حضور کے پاس آئے تو ان کو سیکھنے کو ملا. تو یہ اپنے اپنے مذہب کے ایکسپرٹس ماہرین ہیں، وہ بھی حضور کے شاگرد بنے اور چمکے حضور کے پاس آ گئے. اور دور دراز علاقوں کے ہر طرف سے استفادہ کرنے والے حضور کی درسگاہ میں ہم کو ملتے ہیں. حبشہ کے بلال حبشی ہیں، روم سے آئے ہوئے صہیب رومی ہیں، ایشیائے کوچک سے آئے ہوئے عباس رضی اللہ عنہ، تو دور دور سے بھی لوگ آ کے آپ کے خادم بنے. آپ کی شخصیت میں وہ جادو تھا، وہ جامعیت تھی کہ ہر ایک کو استفادہ کیا، ایک لمبا میدان ملا آپ کی صحبت میں. اس زمانے کے کئی بادشاہ آئے حضور کے پاس اور آپ کی شاگردی کا شرف حاصل کیا. انہیں دومت الجندل ایک علاقہ تھا، وہاں کے بادشاہ شاہ دومت، وہ انہوں نے حضور کی تربیت، اکیدر اور بحرین کے بادشاہ ابقر اور ابی سینا کے بادشاہ سعم رضی اللہ عنہ، اور ملک یمن کے وائسرائے فرودہ خزائی، بادشاہ آئے اور آپ کے غلامی میں شریک ہوئے، غلام بن کے رہے، سیکھ کے گئے. ایسے ہی شعر و ادب کے ماہرین آئے. اس زمانے میں عرب میں بڑی اہمیت تھی ادب کی، شعر کی، زبان کی بڑی اہمیت تھی پورے عربوں میں، اس لیے بڑے بڑے ادیب پیدا ہوئے حضور کے زمانے میں، حضور سے پہلے، اس لیے کہ پوری قوم جو ہے شعر و ادب پہ جان دیتی تھی. ہاں ذوق تھا، ایک ایک انسان کا ذوق تھا ادب کا، اس لیے بڑے بڑے ادیب پیدا ہوئے. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ لوگ پہنچے تو ان کی زبانیں بند ہو گئی حضور کے ادب کے سامنے، شاعری چھوڑ دی انہوں نے کہ اب قرآن آنے کے بعد اب کائی کی شاعری ہو رہی. اتنا اونچا کلام حضور نے پیش کیا کہ سب شاگرد بن گئے, چھوٹے بن گئے. تو حضور کے زمانے میں صحابہ میں بڑے بڑے ادب کے بھی شعر کے ماہرین, ابن زہیر ہے وہ بھی سخن گستر ایسے آپ کے شاگردوں میں ہیں, زبان اور نابغہ ہیں مشہور, سب علم والے جانتے ہیں, کعب بن زہیر ہے اور حسان بن ثابت ہیں, بڑے بڑے ٹاپ کے عربی کے ماہرین, وہ بھی حضور کے شاگرد بنے اور آپ کے پاس آپ کی صحبت میں ان میں نکھار آیا. شجاعت اور بہادری کے پیکر بھی حضور کے پاس سے نکلے حضور کی درسگاہ میں. فاتح عراق ہیں حضرت خالد بن ولید, بڑی بڑی فوجوں کو چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کے ساتھ لے کر انہوں نے ہرا دیا, حیرت انگیز ہے ان کی جنگی مہارت. حضور کے دربار سے نکلے. فاتح شام ابو عبیدہ, پہلے کوئی تذکرہ ہی نہیں تھا ان کا حضور کے آنے سے پہلے, حضور کی شاگرد آنے کے بعد ایسی صلاحیتیں کھلی کہ ملک شام جو اس زمانے کا یوں سمجھو امریکہ, اس کو فتح کیا. فاتح ایران سعد بن ابی وقاص ہیں, عمرو بن عاص ہیں. تو یہ حضور کے دربار میں سے ایسے لوگ نکلے جو ذوق خدائی لے کے نکلے, جس علاقے میں گئے اس کو فتح کر لیا, زبردست جنگوں کو انہوں نے جیت لیا, اور ایسے ایسے جرات والے نکلے حضور کے شاگردوں میں, آپ کی مجلس میں بیٹھنے والوں. بے جگر حضرت زرار بن ازور, ایسے زبردست بہادر تھے, بڑے بڑے مجمع میں اکیلے کود جاتے تھے. شرحبیل بن حسنہ, اکرمہ, کرز بن جابر, سہیل بن عمر قریشی, سمامہ بن اسال نجدی, حضرت ابو سفیان, ابو سفیان کے بیٹوں کا نام ہوگا یہ غالبا, جو بڑے بڑے لشکروں کے امیر بن کے نکلے. اور پھر آپ کے دربار میں ایسے ایسے غریب فقرا بھی تھے آپ کی صحبت اٹھانے والوں میں, جو غریب ہونے کے باوجود, فقرا ہونے کے باوجود بڑے بڑے مقامات کو پہنچے اپنی زندگی میں. سالم بن حذیفہ, مولا حذیفہ سالم, بڑی بے بسی کی زندگی تھی ان کی. اب واقعہ سنائیں گے تو ان کی مجبوریوں کا بہت لمبا ہو جائے گا. ان کو لا کے مدینے میں بیچنا چاہا گیا, تین دن تک بیچے کوئی خریدنے والا نہیں تھا, ان کی وہ حیثیت تھی شروع میں. لیکن پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حلقوں میں بیٹھنے والے بنے تو ایک وقت آیا پورے مہاجرین کے امام بنے, پورے مدینے والے سب ان کو سر پہ بٹھانے والے بنے. شروعات ایسی تھی کہ کوئی خریدنے والا نہیں تھا تین دن تک بازار میں, حضور کی صحبت سے وہ مقام ان کو ملا. حضرت زید ہیں, ان کو بھی ڈاکو نے والدین سے چھینا تھا, لا کے مکے میں بیچا تھا, تو ایک غلام کی حیثیت سے ان کی زندگی تھی, لیکن حضور کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کا اتنا بڑا مقام ملا کہ جنگ موتا کے اندر, سریہ موتا کے اندر جعفر بن طیار جو حضور کے چچا ہیں, چچا زاد بھائی ہیں, چچا ہیں, ان سے پہلے نمبر ان کا تھا کمانڈر, تو وہ ان کے تابع ہو کے انہوں نے جنگ کی. ان کی شہادت کے بعد پھر حضرت جعفر کا مقام آیا, غلام تھے مگر اتنا بڑا مقام ان کو ملا حضور کی صحبت میں. صہیب رومی, وہ بھی غلام تھے مگر حضرت فاروق, عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آخری زمانے میں امامت یہ کرتے تھے خلیفہ کی جگہ پہ, اتنا بڑا مقام ملا. خلاصہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیا تھی, بس ہیرے بنانے والی تھی. جو بھی آپ کی صحبت میں آیا اللہ کے نبی نے ان کو زبردست صلاحیتوں سے نواز دیا. یہ ہے حضور کا خاص کارنامہ, جو بھی آتا تھا انسان کامل بنتا تھا. چنانچہ آج کے دور میں بھی حضور سے اگر ہم کو محبت ہے, حضور کی سیرت کا ہم مطالعہ کریں, تو ہم بھی ایک عہد لے کے کریں کہ ہم بھی اپنی شخصیت کو بنائیں گے. ہر آدمی عہد کرے کہ میں اپنی شخصیت کو نکھاروں گا, کیڑے مکوڑوں کی طرح زندگی نہیں گزارنا ہے, مالی جینے کی حد تک زندگی نہیں گزارنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو صلاحیتوں کی کان بنایا ہوا ہے. ہمارے نبی کا اسوہ ہے کہ اپنی صحت سبھی صلاحیتوں کو سمجھے آدمی, ان کو ڈیولپ کر کے ایک اچھی زندگی گزار کے جائے. اب آج کل کا دور کیا کر رہا ہے, سب کو کلرک بنا کے چھوڑ رہا, بڑی تنخواہ دیتے آؤ ہماری کمپنیز میں کلرک بنو, بس پوری صلاحیت کا ہے کلرک, زندگی بھر دوسروں کے کام آؤ, بس تھوڑی تنخواہ لے لو, عیش کر کے سو جاؤ. سب اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر رہے ہیں. قوم کو اتنی ضرورت ہے صلاحیت والوں کی. ہم کیا سمجھیں پیسہ کمانا ہی ہے دوست, مرچیاں بیچ کے پیسے خوب مل رہے تو بس بس پیسے تو آ رہے نا. ارے بھائی صلاحیتیں اللہ کی امانت ہے, صلاحیت والوں کی ضرورت ہے. کتنی اچھی اچھی صلاحیت والے بچے ہمارے وہ باہر چلے جاتے ہیں, امریکہ کہاں کہاں جاتے ہیں, وہاں جا کے بیکار قسم کے کام کرتے ہیں, بس ڈالر مل رہا ہے پیسہ مل رہا ہے, حالانکہ صلاحیتوں کا کوئی استعمال نہیں ہو رہا, ساری پڑھائی بیکار ہے, بس یہ دیکھ رہے وہاں پیسہ مل رہا ہے سہولت ہے. وہی صلاحیتیں اس ملک میں استعمال کیجیے. اللہ کی دیوی صلاحیتیں امانت ہے, امت کو بہت ضرورت ہے. چار دن کی مشقت ہوتی ہے لیکن صلاحیت والے کی صلاحیت کھلتی ہے تو پوری قوم کے لیے وہ طاقت بنتا ہے. اب وہ سب نہیں صلاحیت, کدھر سے ہی پیسہ آ جانا, کچھ بھی کرو پیسہ آ جائے بس, یہ نہیں. اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کا جو مزہ ہے, اس کا جو نشہ ہے, اس کی جو لذت ہے وہ صرف پیسے میں نہیں ہے. آدمی کو چاہیے بھرپور لائف زندگی گزارے, جم کے صلاحیتوں کا استعمال کرے. اللہ نے ہم کو کام کرنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے, صرف کچھ بھی کر لے کے پیٹ بھر لینے کے لیے نہیں بھیجا ہے. جس کے اندر بھی صلاحیت ہے وہ ابھارنے کے لیے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب بھی عہد کریں کہ ہم اپنے بچوں کی, اپنے خاندان کے لوگوں کی صلاحیت ابھاریں گے. دیکھتے رہنا ہمارے خاندان میں کون صلاحیت والا ہے, بچپن سے ایک ایک کو تاڑ کے دیکھتے رہنا. ہمارے ملک کے جو صدر بنے عبد الکلام, جب وہ چھوٹے بچے تھے تو ایک برہمن نے ان کی صلاحیتوں کو سمجھا, سمجھ کے ان کا سپورٹ کیا تو وہ ملک کے واسطے ایک ذخیرہ بنے. ایک برہمن نے ان کو ابھارا. اور ہم اپنے خاندان کے بچوں کو نہیں سمجھتے, ہم اپنے آس پاس کے چھوٹے نوجوانوں کو دیکھ کے ہم پہچانتے نہیں کہ یہ صلاحیت والا انسان ہے, اس کو سپورٹ کی ضرورت ہے. آج جو ہے ترکی تھوڑا سا مضبوط ہوا ہے اسلامی ممالک میں, اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں کے دیندار طبقے میں ایک ذوق پیدا کیا گیا کہ نوجوانوں کو, باصلاحیت نوجوانوں کو سمجھو اور سمجھ کے پوری ان کو سہولت دو کہ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ اداروں میں پڑھیں اور اخلاق کے ساتھ پڑھیں. تو وہاں کے دیندار لوگوں نے 20-30 سال اس پہ توجہ دی کہ اچھے اچھے بچوں کو ہم اپنی نگرانی میں رکھ کے اونچے سے اونچے تعلیمی اداروں میں پڑھائیں گے. اس کو لوگوں نے دین سمجھا. حالانکہ حکومت کی کڑی نظریں تھیں, رکاوٹیں بہت تھیں, لیکن اپنے گھروں میں رکھ کے قوم کے بچوں کو, دو بچوں کو, چار بچوں کو, قوم کے بچوں کو رکھ کر بڑے شہروں میں رہنے والے مسلمانوں نے, دیندار مسلمانوں نے بچوں کو ڈیولپ کیا. تو آج ہر اچھے پوسٹ پہ ایسے قابل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا جذبہ دینی ہے, جن کا جذبہ قومی ہے. اس لیے کہ کسی مسلمان, دیندار مسلمان کے درد, ہمدردی کی وجہ سے وہ اس مقام پہ پہنچے. آج ان کے اندر پوری قوم کا درد ہے. ایسے جب ہزاروں لوگوں کی ایسی ٹیم بن گئی تو یہودیوں کے گود میں رہ کر وہ یہودیوں کو آنکھ دکھانے کے قابل بن گئے. پورے یورپ کی گود میں اطراف دشمن بیٹھے ہوئے ہیں جو پورے ہمارے ملکوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں, رات دن سازشیں کرنے والے, ان کے درمیان میں بیٹھ کے بھی اپنا کاج اس لیے آگے بڑھا سک رہے ہیں اس لیے کہ ہزاروں کی تعداد میں ایسے قابل لوگوں کو وہاں کے دیندار لوگوں نے تیار کیا ہے جو اپنی فیلڈ میں ماہر ہیں اور دل میں قوم کا جذبہ ہے. قوم کے جذبے والے کیسے پیدا ہوں گے؟ جب قوم کے لوگ قومی جذبے سے ان کو آگے بڑھائیں گے تو وہ زندگی بھر اپنی صلاحیتیں قوم کے لیے لگائیں گے. بھائیو ہم پوری قوم مل کر ایک ہے, اگر ہم اپنی قوم کو آگے نہیں بڑھائیں گے, صلاحیتوں کو آگے نہیں بڑھائیں گے تو ہم اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ سکتے, بہت ذلت کے حالات آ سکتے ہیں. اور دنیا جیسی بھی گزر جائے کل قیامت میں تو اللہ پوچھنے والے ہیں کہ تم کتنے باصلاحیت لوگوں کو پروان چڑھا کے آئے ہو, خالی کھا پی کے دعوتیں کر کے آئے ہو, پورا پیسہ ہمارا, پوری شان کیا ہے, ایک دن کی شاہی میں گزر رہی ہے. شان سمجھ رہے اس کو ایک دن میں لاکھوں روپے خرچ کرنے کو, لاکھوں کا شادی خانہ اس کے لیے دی گئی ہے دولت. پیسہ تمہارا اس واسطے ہے, ایک دن میں اڑانے کے واسطے. حرام کا مال حرام طریقے سے ہی جاتا ہے, بزرگوں نے کہا ہے کہ کسی کے پیسے کا یوز دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ حرام کی دولت ہے یا حلال کی دولت ہے، اور حلال کی دولت بھی اگر حرام طریقے سے خرچ کریں گے تو پکڑ میں آئیں گے۔ ہمارے پاس جو بھی پیسہ ہے، ہمارے پاس جو بھی قابلیت ہے، یہ مسلمان قوم کی امانت ہے۔ یہ اپنی قوم کے باصلاحیت لوگوں کو قریب کیجئے اور ان کے اوپر اپنا پیسہ لگائیے، اپنی توجہ لگائیے، تب جا کے اللہ کے پاس حساب سے بچیں گے۔ دین کا مطلب ہر لائن کا سوال ہونے والا ہے، صرف اتنا ہی سوال نہیں ہونے والا ہے کہ بھائی تم پانچ وقت نماز پڑھے کہ نہیں پڑھے۔ نماز ہی یہ سکھاتی ہے، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا امانت ہے، اور وہ نماز کا سبق ہے۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، نماز کے ضمن میں بیان کیا گیا، جو بھی سچا نمازی ہے وہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے، ذمہ داری ادا کرتا ہے۔ جو ذمہ داری سمجھ نہیں رہا ہے اور ذمہ داری ادا نہیں کر رہا ہے، وہ کچھ اور پڑھ رہا ہے، وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ اس لیے کہ نماز ذمہ دار بناتی ہے، ایک ایک صلاحیت کا کل قیامت میں حساب دینا ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ یہ ہے کہ جتنے دیندار مسلمان ہیں وہ سب اپنی صلاحیتیں بھی ڈیولپ کریں اور اپنے اطراف قوم کے جو لوگ ہیں ان کی صلاحیتیں بھی ڈیولپ کریں۔ یہ بہت مزے کا کام ہے، بہت سکون کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد دلانے والا کام ہے، اور یہی راستہ ہے۔ اس وقت حالات تو آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن جو قوم نیچے سے مضبوط ہوتی ہوئی آتی آگے بڑھتی ہے اس کو کوئی نہیں ہلا سکتا۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ طوفان آ رہا ہے، لیکن جو قوم اندر سے مضبوط بنے گی کوئی طوفان اس کا کچھ نہیں بگاڑ لے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ حضور کی جو سنت ہے وہ سنت ہم اختیار کریں۔ صلاحیتوں کو نکھارنا، انسانی صلاحیتوں کو، خزانے ہیں سب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس نصیب ہو اور اپنے حصے کا کام امت کی تعمیر میں ہم ادا کرنے والے بنیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔